أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين. تیمم کے حوالے سے آج گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ کن چیزوں پر تیمم کرنا صحیح ہوتا ہے. عام حالات میں تو لوگ جانتے ہیں کہ مٹی پر تیمم کرنا چاہیے، لیکن مٹی کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں کہ جس پر تیمم صحیح ہو سکتا ہے، اور اس طرح سے اگر مٹی دستیاب نہ ہو تو کن چیزوں پر تیمم کرنا چاہیے، یہ تفصیلات ہیں جو خصوصی طور پر آج کے درس میں آئیں گی. الفصل الثانی فیما یتیمم بہ، دوسری فصل ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جس میں تیمم کیا جاتا ہے. یجوز التیمم بکل ما یسمی ارضا سواء اکان ترابا ام رملا او مدارا ام حصا او صخرا. کہتے ہیں کہ تیمم ہر اس چیز پر صحیح ہے جس کو زمین کہا جا سکے، زمین کا اوپری حصہ جس کو کہا جا سکے، ان تمام چیزوں پر تیمم صحیح ہے. لہذا مٹی پر تیمم کیا جائے تو صحیح ہے، اسی طرح سے باریک ریتی پر تیمم کیا جائے تو اس پر بھی صحیح ہے، جو سمندر کے کنارے ریتی ہوتی ہے یا بجری ہوتی ہے مثلا، اس پر تیمم صحیح ہے. اسی طرح سے اگر چکنی مٹی قسم کی مٹی ہو اس پر تیمم کیا جائے تو بھی صحیح ہے. چکنی مٹی جس سے دیہات والے مکان بناتے ہیں یا چھت پر ڈالتے ہیں، اس طرح کی مٹی سے اگر تیمم کیا جا رہا ہے تو صحیح ہے. ام حصا ام صخرا، یا کنکر والی مٹی ہو، کنکر ہوں، کنکروں پر تیمم کرنا صحیح ہے. اسی طرح سے چٹانیں ہیں، بڑے بڑے پتھر، بڑی بڑی چٹانیں، ان پر تیمم کریں تو صحیح ہے. یہ سارے زمین کا حصہ کہلائیں. ومن ہو ارض الجس و نورتے قبل الاحراق. اسی طرح سے دو طرح کی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، ان پر بھی تیمم صحیح ہے. نمبر ایک چونا جو زمین سے نکلتا ہے یا پہاڑوں سے نکلتا ہے، چونے پر، اور دوسری چیز ہے جپسم، جو مختلف قسم کے کیمیکلز میں استعمال ہوتا ہے جپسم. یہ دونوں پتھر ہیں، چونے کے پتھر ہو گیا یا جپسم کا پتھر ہو گیا، مگر ان دونوں کے استعمال میں ان دونوں چیزوں کو پکانا پڑتا ہے. مثلا چونا اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، دیوار پر لگانا چاہتے ہیں، تو اس کو پکانا پڑے گا، یعنی پانی میں ڈالیں گے تو پکے گا. جپسم کو دوسرے طریقے سے پکانا پڑتا ہے. تو پکانے سے پہلے پہلے اگر اس پر تیمم کریں تو بالکل صحیح ہے. چونے پر اگر تیمم کر لیتے ہیں پکانے سے پہلے، بالکل صحیح ہے. پکانے کے بعد کیا ہوگا اس کی تفصیل ذرا بعد میں آ جائے گی. وَإِن كَانَ الْأَحْوَطُ اسْتِحْبَابًا الْاِقْتِصَارَ عَلَى التُّرَابِ مَعَ الْإِمْكَانِ. اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ فقط مٹی پر تیمم کرنا احتیاط مستحب ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے فقط مٹی پر تیمم کریں، باقی ساری چیزیں جو ہیں یعنی چٹانے اور کنکر ہو وہ بھی ٹھیک نہیں، سب سے زیادہ بہتر مٹی ہے. وَالْأَحْوَطُ لُزُومًا اعتبار علوق شَائِن مِمَّا يُتَيَمَّمُ بِهِ بِالْيَدِ فَلَا يُجْزِ التَّيَمُمُ عَلَى مِثْلِ حَجْرِ الْأَمْلَسِ الَّذِي لَا غُبَارَ عَلَيْهِ. بیچ میں ایک بات آ گئی کہ چٹان، چٹان کا مطلب ہے بہت بڑا پتھر، بہت بڑا پتھر سمجھ لیں یا چٹان سمجھ لیں. تو بہت بڑے پتھر جو پہاڑوں سے نکل رہے ہوتے ہیں، ان بہت بڑے پتھروں میں بہت ساری اہم قسم کی معدنیات نکل رہی ہوتی ہیں. مثلا ماربل کا پتھر، سنگ مرمر، یہ پہاڑوں سے نکل رہا ہوتا. اب یہ پہاڑ سے نکلنے والی چٹان سنگ مرمر کی ہے، اور یہی سنگ مرمر ہمارے گھروں میں استعمال ہو رہا ہے. وہ سنگ مرمر والا پتھر ہو یا اس سے ملتے جلتے دوسرے پتھر کہ جو مختلف نقش و نگار والے ہوتے ہیں، سنگ مرمر نہ ہو لیکن زمین سے نکلنے والے، پہاڑوں سے نکلنے والے مختلف قسم کے پتھر جس میں مختلف قسم کے نقش و نگار بن سکتے ہیں، یا بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں عام پتھر، یعنی آپ پہاڑ سے جب پتھر نکالیں گے تو بالکل ایک چٹان اور ایک پتھر معلوم ہوگا، لیکن اس کو کاٹ کے، اس کو پالش کر کے سب ٹھیک ٹھاک کریں تو بڑا چمکدار قسم کا پتھر باہر آتا ہے، اور وہ ہمارے گھروں میں بھی استعمال ہوتا ہے، فرش میں استعمال ہوتا ہے، آج کل بہت بڑی مقدار میں کچن بنانے میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کچن میں والا پتھر لگایا جاتا ہے۔ تو سنگ مرمر تو بہت مہنگا ہوتا ہے، وہ کب لوگ لگاتے ہیں، مگر جو پہاڑوں سے دوسری چٹانیں نکل رہی ہوتی ہیں اس کو کاٹ کے پالش کر کے اس کے جو پتھر بنائے جاتے ہیں وہ کچن میں استعمال کیے جاتے ہیں، گھروں میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ کیا ان پتھروں پر تیمم ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ پہلے لفظ آ چکا تھا کہ چٹان پر تیمم ہو سکتا ہے، پتھر پر تیمم ہو سکتا ہے۔ اب کاٹ کوٹ کے ہم نے اس کو اپنے گھر میں لگا دیا، فرش میں لگا دیا ہو یا کچن میں لگا دیا ہو، فرش میں اگر لگایا تو ایک امکان رہتا ہے کہ شاید نجس ہو، تو آگے آئے گا کہ نجس چیز پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے، نجس مٹی ہو، نجس پتھر ہو، اس پر تیمم نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچن میں اگر ہم نے لگایا تو پھر نجس نہیں ہوگا، تو پاک صاف ہوگا وہ ہو۔ کیا ان پتھروں پر ہم تیمم کرنا چاہیں تو تیمم کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں اس میں ایک بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ایسے چکنے اور پالش قسم کے پتھر، اس پر صرف اسی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے کہ اس میں کچھ گرد و غبار لگی ہوئی ہو۔ اگر بغیر گرد و غبار کے ہیں، جیسے آج کل لوگ شیشوں کی طرح اپنا گھر صاف رکھتے ہیں، تو بالکل چمکا کے رکھا ہوا ہے کچن، بالکل چمکا کے رکھا ہوا ہے اپنے فرش کو، جب آپ اس پر تیمم کرنے جائیں گے تو ذرہ برابر کوئی مٹی وٹی ہاتھ میں نہیں لگے، گرد و غبار ہاتھ میں نہیں لگے۔ کہتے ہیں احتیاط لازم ہے، ایسے پتھر پر تیمم نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ گھروں میں جس طرح سے اس طرح پتھر لگے ہوتے ہیں، ان پتھروں پر تیمم نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر اسی طرح کے سنگ مرمر کے اگر آپ نے دیکھے ہوں، قبرستانوں میں بھی سنگ مرمر کے وہ تختی استعمال ہوتی ہے، مگر جس دکان میں یہ تختی تیار ہو رہی ہوتی ہے وہاں اگر سنگ مرمر یہ پڑا ہو تو آپ دیکھیں گے وہ بڑا گرد آلود ہوتا ہے، بڑی مٹی اس پر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر اس طرح سے تختی کاٹ کے رکھی ہوئی ہے اور دکان کے اندر پڑی ہوئی ہے جس پر گرد و غبار لگی ہوئی ہے بہت زیادہ، اس پر اگر تیمم کرنا چاہیں گے تو ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی گرد و غبار لگی ہوئی ہے، ایسے پتھر پر اگر تیمم کریں گے تو تیمم صحیح ہے، بالکل صاف ستھرا پالش قسم کا پتھر، اس پہ اگر تیمم کریں گے تو صحیح ہے۔ آپ دیکھیں بڑی عجیب بات معلوم ہے، ایک طرف ہے صفائی نصف ایمان ہے، تو گھر والوں نے صفائی کر لی، کہہ رہے ہیں کہ صفائی نصف ایمان اپنی جگہ پر ہے، مگر اس پتھر پر تیمم نہیں ہو سکتا۔ جی نہیں، وہ بعد میں آئے گا، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، آپ کا سوال دہرا رہے نہیں رہے ہیں، مگر تفصیل بعد میں آنے والی ہے، اس لیے اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا۔ تو اگر گرد و غبار پتھر پر لگی ہوئی ہے تو تیمم صحیح ہے، مٹی وٹی لگی ہوئی اس پہ، لیکن بالکل صاف ستھرا رکھا ہوا ہے اس پر تیمم نہیں ہو سکتا ہے۔ لا یجوز التیمم بما لا یصدق علیہ اسم الارض وان کان اصلہ منہا کرماد غیر الارض والنبات وبعض المعادن کالذہب والفضۃ۔ اسی طرح سے کسی ایسی چیز پر تیمم نہیں ہو سکتا کہ جس کو زمین نہ کہا جا سکے، چاہے وہ زمین ہی سے نکلنے والی چیز ہو، مگر اس کے باوجود اگر اسے زمین نہیں کہا جا رہا، اب لوگوں کی نگاہ میں وہ زمین نہیں رہی، تو اس پر تیمم نہیں ہو سکتا۔ جیسے فرض کیجئے کہ زمین سے ہی نکلتا ہے سونا، زمین سے ہی نکلتی ہے چاندی، یہ ساری دھاتیں زمین سے نکل رہی ہوتی ہیں، جس زمین میں سونا اور چاندی ہوتا ہے وہاں پوری دنیا کے لوگ امڑ آتے ہیں، تو زمین سے نکلنے والی دھاتیں، مگر ایک مرتبہ اس کو صاف ستھرا کرنے کے بعد سونا بنا لیا، اس کو پکانے کے بعد، اس کو پروسیس کرنے کے بعد چاندی بنا لیا، اب یہ سونا بن گیا، اب یہ چاندی بن گیا، اگرچہ زمین سے نکلی ہوئی چیز ہے مگر تیمم نہیں ہو سکے گا، اس پر تیمم نہیں ہو سکے گا۔ ہاں، ایک مسئلہ ہے جو کبھی کبھار لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا گھاس پر تیمم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، کہ وہ پہلی باتیں ساری آ گئیں، مٹی پتھر الا بلا اس پہ ہو سکتا ہے، گھاس پر تیمم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا، اگرچہ گھاس اس طرح سے نکلی ہوئی ہے کہ زمین سے نکل کے زمین سے جدا نہیں ہوگی، وہ سونا تو زمین سے جدا ہو گیا، گھاس زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے،
مگر اس کے باوجود زمین سے اگنے والی جتنی بھی نباتات ہیں ان نباتات پر تیمم نہیں ہو سکتا ہے. وہ گھاس ہو، جڑی بوٹیاں ہوں، سبزیاں ہوں، دوسری چیزیں ہوں، ان پر تیمم نہیں ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کی اصل زمین ہی ہے، یعنی زمین ہی سے نکلیں پھر بھی نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے جو زمین کی طرح معلوم ہو مگر زمین نہ ہو اس پر بھی نہیں ہو سکتا. وہ کیا چیز ہے؟ مثلاً مٹی کی طرح معلوم ہوتی ہے خاک. کون سی خاک؟ اگر درخت کو جلا دیا جائے، کوئلے کو جلا دیا جائے، تو کوئلے کے بعد جو خاک ہے وہ مٹی کی طرح معلوم ہوتی ہے، مگر یہ زمین نہیں ہے، یہ زمین سے ہٹ کر ہے. چنانچہ خاک پر بھی تیمم نہیں ہو سکے گا. ہاں، وہ والی خاک کے جو زمین ہی کا حصہ، یعنی زمین ہی سے نکلی ہے اوریجنلی، تو ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن جلانے کے بعد جو ہم خاک بتاتے ہیں یا بناتے ہیں، اس پر تیمم نہیں ہو سکتا ہے. جی یعنی زمین سے نکلنے والی چیز ہے پہاڑ. اچھا، پہاڑ سے نکلنے والی ایسی مٹی کے جو چہرے پہ لگائی جاتی ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں جو یہ مغربی کمپنی والے ہیں ان کو پڑتی ہے 1000 روپے کی، اس لیے کہ ہے وہ مٹی، مگر وہ نہیں، ان کو پڑتی ہے 1 روپے کی اس لیے کہ وہ چیز مٹی کی ہے، مگر وہ بیچ رہے ہوتے ہیں 1000 روپے کی، وہ چیز مٹی ہے. تو وہ میک اپ کا بہت ساری میک اپ کی بہت ساری چیزیں یہ انہیں مٹی وٹی سے بنائی جاتی. تو جو چہرے پہ لگانے والی ہے یا بس کچھ لوگ کھاتے بھی ہیں، حالانکہ کھانے کی اجازت نہیں، مٹی کھانے کی قطعاً اجازت نہیں. تو آپ کے علاقے میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ کچھ خواتین اگر یہ کھا رہی ہیں تو ان کو یہ تبلیغ کرنی ہے کہ مٹی کھانا حرام، نہیں کھا سکتے. اچھا، سوائے خاک شفا کے، وہ بھی ایک چھوٹے سے دانے کے برابر، بالکل خاک شفا کھانے کی اجازت ہے، باقی وہ بھی یعنی کچھ حالات میں، عام حالات میں نہیں. تو مٹی اگر وہ کھاتی بھی ہیں، اور یہ بات محسوس کی جا سکتی ہے کہ مٹی اگر کھا رہی ہیں تو مٹی مزیدار بھی ہوتی ہوگی، تکہ بوٹی والا کچھ نہ کچھ مزہ آتا ہوگا ان کو، مگر اس کے باوجود ایسی مزیدار بھی مٹی ہے پھر بھی کھانے کی اجازت نہیں. اچھا، کھانے کے علاوہ مثلا وہ لگانے میں، چہرے پہ لگانے میں یا جسم پہ لگانے میں استعمال ہوتی ہے، تو کیا ایسی مٹی پہ تیمم ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. وَأَمَّا الْعَقِيقُ وَالْفِيرُ زَجْرٌ وَنَحْوُهُمَا مِنَ الْأَحْجَارِ الْكَرِيمَةِ فَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهَا مَعَ تَحَقِّقِ الْأُلُوحِ. اب آئیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو زمین سے نکالی جاتی ہیں اور وہ پتھر بھی کہلاتی ہیں، مثلا متبرک قسم کے پتھر، عقیق ہے مثلا، عقیق کے علاوہ فیروزہ ہے. کیا عقیق اور فیروزے پر تیمم ہو سکتا ہی نہیں؟ ہمارے پاس تو اتنے نہیں ہوں گے، ہمارے پاس تو چھوٹے چھوٹے عقیق ہیں انگوٹھی میں لگے ہوئے، چھوٹے چھوٹے فیروزے ہیں انگوٹھی میں لگے ہوئے، اس پر تو ہم ہاتھ نہیں مار سکتے، اس پر تیمم نہیں ہو سکتا. لیکن جس کی عقیق و فیروزے کی دکان ہے، اس کی تو پوری ٹوکری بھری ہوئی نا، اس کی تو پوری بوری بھری ہوئی ہے، وہ تو اسی بوری پر ہاتھ مارے تو تیمم کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں عقیق اور فیروزے دونوں پر تیمم صحیح ہے، بشرطے کہ اس پر گرد و غبار ہو. بالکل پالش والے عقیق ہوئے، بالکل پالش والے فیروزے ہوئے، یا اور کوئی ایسی متبرک پتھر ہوئے، تو ایسی صورت میں اس پر تیمم نہیں ہو سکے گا. گرد و غبار والے اگر یہ پتھر ہیں تو اس پر تیمم ہو سکتا ہے. وَكَذَلِكَ الْخَسْفُ وَالْجُسُّ وَالنُّورُ بَعْدَ الْإِحْرَاقِ وَإِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ اسْتِحْبَابًا تَقْدِيمَ غَيْرِهَا عَلَيْهَا. اسی طرح سے جو بات پہلے آ چکی تھی، چونے کا پتھر ہے یا جپسم کا پتھر ہے، پکانے کے بعد بھی اس پر تیمم ہو سکتا ہے. اسی طرح سے وہ جو کیا کہتے ہیں، مٹکا جس سے بنایا جاتا ہے، ٹھیکری والا پتھر یا ٹھیکری والی مٹی مثلا، جو پکانے کے بعد اس طرح کی بن جاتی ہو، اس پر بھی تیمم ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر تیمم کرنا بالکل صحیح ہے، جائز ہے، اگرچہ احتیاط مصاحب یہ کہ ان چیزوں سے تیمم نہ کیا جائے، پرہیز کیا جائے دوسری چیزوں سے، یعنی مٹی سے یا پتھر پر تیمم کیا جائے، ان چیزوں پر تیمم کرنا مناسب نہیں. لیکن اگر کوئی دستیاب نہیں ہے تو ان ساری چیزوں پر تیمم ہو سکتا ہے. لہٰذا اگر کسی کے گھر میں مٹکا ہو، گاؤں میں تو ہوتا ہوگا، اب شہر والے تو ختم جان چھڑا کے بیٹھ گئے. اگر کسی کے گھر میں مٹکا ہو تو چاہے اس مٹکے میں پانی بھی بھرا ہوا ہو تو اس مٹکے پر اگر تیمم کرنا چاہیں گے تو تیمم ہو جائے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جی جی جی، آپ شاید ہمارے بیان کرنے میں ذرا اشتباہ ہو گیا، ممکن ہے کسی کو غلط فہمی ہو گئی ہو. جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیکری پر، چونے کے پتھر پر یا جپسم کے پتھر پر پکانے کے بعد بھی بہتر ہے کہ تیمم نہ کیا جائے، تو یہ لفظ بہتر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مٹی نہیں ہے تو پھر اس پہ اجازت ہے، اگر مٹی ہے تو اس پہ اجازت نہیں. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں. مٹی اگر موجود بھی ہے اس کے باوجود اگر ٹھیکری والے پتھر پر تیمم کرنا چاہیں تو جائز ہے، اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان پتھروں پر تیمم نہ، ان ٹھیکریوں پر تیمم نہ کیا جائے، مٹی پر تیمم کیا جائے. لا یجوز التیمم بالنجس ولا المغصوب ولا الممتزج بما یخرجه عن اسم الارض. ابھی شروع میں گفتگو آ چکی تھی کہ مٹی، پتھر، کنکر، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس پر ہم تیمم کرنے جا رہے ہیں وہ بالکل پاک ہونا چاہیے، نجس نہیں ہونا چاہیے. یہ اسی طرح سے یہ غصب ہی نہیں ہونا چاہیے، چاہے مٹی ہی کیوں نہ ہو، جس کی کوئی وقت نہیں ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود غصب ہی نہیں ہونا چاہیے. اگر غصب ہی ہوئی تو غصب ہی مٹی پر تیمم نہیں ہو سکے گا. اسی طرح سے اگر مٹی ہے تو مٹی میں دوسری چیزیں اتنی نہ ملی ہوئی ہوں کہ اس کو خالص مٹی نہ کہا جا سکے، لوگ اسے مٹی نہ کہیں. دوسری چیزیں کیا مطلب؟ مٹی میں مثلا گھاس مل گئی ہے، مٹی میں مثلا تنکے مل گئے ہیں اور اتنے زیادہ ہیں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو تنکے والی مٹی ہے، ملاوٹ والی مٹی ہے، تو ایسی مٹی پر بھی تیمم نہیں ہو سکتا. ہاں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہو کہ ایک تنکا بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک گھاس پھوس بھی نہ، وہ تھوڑی بہت جو ہوتی ہیں عام طور پر مٹی میں گھاس پھوس قسم کی چیزیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے. نعم لا یضر اذا کان الخلیط مستحلقا فیہ عرفا ولو اکرہ علی المقص فی المکان المقصوب جاز التیمم علی ارضہ ولیکن یقتصر فیہ علی وضع الید لا یضرب بہما علیہا. ابھی آیا کہ غصبی مٹی پر تیمم نہیں ہو سکتا ہے. اب کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں فرض کیجئے کہ یہ اغوا برائے تاوان والے کو کسی ایک جگہ میں پکڑ کے بند کر دیا، یہ بیچارہ نمازی آدمی تھا، پرہیزگار آدمی تھا، اس کو پکڑ کے اغوا برائے تاوان والے پکڑ کے لے گئے، یا پولیس والے پکڑ کے لے گئے اور کسی تھانے میں بند کر دیا یا جیل میں بند کر دیا، وہ تھانے میں بھی ایسے کمرے میں ڈالا کہ جو کچی مٹی والا کمرہ تھا. اب یہاں چاہے ڈاکو پکڑ کے لے گئے ہوں یا پولیس والے پکڑ کے لے گئے ہوں، رویہ دونوں کا ایک جیسا ہوتا ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے. آپ کے محافظ بھی وہی ہیں جو آپ کے ڈاکو، آپ پر ڈاکہ ڈالنے والے، سب برابر ہیں، کوئی فرق ہی نہیں. تو اب وہاں پر اگر نماز کا وقت ہو گیا تو ایسی صورت میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس جگہ پر رکھا گیا ہے یہ جگہ تو غصبی نہیں ہے، جہاں خصوصیت سے ڈاکوؤں نے رکھا ہوگا ممکن ہے غصبی جگہ بھی ہو، پولیس والے بھی دوسروں کے مکان میں کبھی کبھار قبضہ کر کے اسی مکان میں بند کر دیتے ہیں. جیسے دوسروں کی گاڑیوں پر قبضہ کرنا تو بہت آسان ہے، عام چیز ہے. اگر غصبی جگہ میں کسی نے کسی کو پکڑ کے بند کر دیا گیا اور اب کوئی چارہ نہیں، مجبور کیا، وہ مجبور ہے کہ اسی مٹی پر تیمم کرے، تو کیا پھر اس مٹی پر تیمم کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو کہتے ہیں اگر اس طرح سے پکڑ کے بند کر دیا گیا اور مجبور کیا گیا ہے، خالی پکڑ کے بند نہیں کر دیا گیا، مجبور بھی کیا گیا اس کو، تو پھر اس کے لیے مٹی پر تیمم کرنا جائز ہے، پھر وہ اس مٹی پر تیمم کر سکتا ہے. جب رہ رہا اس مٹی پر قدم رکھے ہوئے، زمین پر قدم رکھے ہوئے رہ ہی رہا تو تیمم کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں، البتہ تیمم میں ایک پہلو آگے آئے گا کہ تیمم میں دونوں ہاتھ کو مٹی پر یا زمین پر مارنا ہے یا دونوں ہاتھ کو زمین پر رکھ دینا کافی ہے، دو الگ الگ چیزیں. ایک ہوتا ہے زمین پر باقاعدہ مارنا، مٹی پر مارنا، اور ایک ہوتا ہے آرام سے رکھ دینا اور رکھ کے پھر تیمم کرنا. یہ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے علماء کے درمیان. مارنے کا جہاں تک تعلق ہے، مٹی پر مارنا، زمین پر مارنا، اس پر تو سارے علماء متفق ہیں کہ جائز ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن فقط ہاتھوں کو رکھ دینا مٹی پر اور پھر تیمم کرنا، یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ یہ جائز ہے کہ جائز نہیں. تو اگرچہ عام حالات میں مٹی پر مارنے میں سارے علماء متفق ہیں کہ مٹی پر مار کے تیمم کیا جائے، لیکن یہاں پر آغائی سیستانی فرماتے ہیں کہ جب مجبور کیا گیا ہے غصبی جگہ پر تیمم کرنے کے لیے، تو پھر یہ مٹی پر اپنے ہاتھ مارے نہیں، فقط مٹی پر اپنے ہاتھ رکھ دے اور رکھ کے تیمم کرے. یہ ایک باریک سا فرق ہے جس کو یاد ہی رکھا جا سکتا ہے. خدا نہ کرے کہ کسی ایسی جگہ میں آدمی قید ہو کے بیٹھ جائے یا قید کر دیا جائے، کبھی ایسا مسئلہ پیش آ جائے. اذا اشتبہ التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما واذا اشتبہ التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح بل يجب ذلك مع الانحصار وكذلك الحكم اذا اشتبہ الطاہر بالنجس. ایک مسئلہ وضو میں بھی اور غسل میں بھی آتا ہے، چونکہ ہم نے یہ مسائل پڑھائے نہیں وضو غسل کے، بہت زیادہ لوگوں نے پڑھا دیے ہیں اور بہت ساری چیزیں لوگ جانتے بھی ہیں. وہ مسئلہ جو وضو غسل میں آتا ہے وہ کیا ہے، وہی یہاں پر ہے. وہ یہ کہ آپ کے پاس دو پانی پڑے ہیں اور دو پانی میں سے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ والا پانی غصبی ہے یا وہ والا پانی غصبی، مگر غصبی کوئی ایک ہے، دونوں غصبی نہیں ہیں، یا یہ والا پانی چرایا ہوا ہے یا وہ والا پانی چرایا ہوا ہے، یہ بوتل چرائی ہے وہ والی بوتل چرائی بھی ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کون سی ہے غصبی کون سی ہے، یہ نہیں پتہ چل رہا. تو کیا کریں گے، پھر وضو کریں گے کہ نہیں کریں گے یا تیمم کریں گے؟ تو اچھا یہی والا مسئلہ آگے چل کر دوسرے پہلو میں بھی ہے کہ آپ کے پاس دو پانی پڑے ہیں، ایک برتن میں پانی ہے پاک پانی، دوسرے برتن میں پانی ہے نجس پانی، لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ والا پاک ہے یا یہ والا پاک ہے، یہ والا نجس ہے یا والا نجس، یہ نہیں پتہ چل رہا. پھر کیا کریں گے، وضو کریں گے کہ تیمم کریں گے؟ اچھا اسی طرح سے اگر نہیں چلا بھی، یہ دو مثال رہنے دیں، یہ پانی کے حوالے سے مثال دوں. پہلی جو مثال ہم نے بنائی کہ یہ غصبی پانی ہے یہ والا غصبی پانی ہے، دونوں میں سے کوئی غصبی پتہ نہیں کون سا غصبی ہے، کہتے ہیں وہاں پر تیمم کرنا ہوتا ہے. لیکن دوسری والی مثال میں کہ پتہ نہیں یہ والا نجس ہے یا یہ والا نجس ہے، تو ایسی صورت میں اس میں وضو کرنا ہوتا ہے. اچھا کیوں، فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ غصبی اگر آپ پانی استعمال کرتے ہیں تو اتنا یقینی طے شدہ ہو گیا. اچھا پہلے اس کا طریقہ، استعمال کرنے کا طریقہ دیکھ لیں. جب دونوں میں سے ایک غصبی ہو یا دونوں میں سے ایک نجس ہو تو اس میں وضو کیا کیسے جائے گا؟ کہتے ہیں وضو کرنے کا طریقہ کار اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا اگر دونوں نجس ہیں تو دونوں سے وضو کیا جائے گا. دونوں سے وضو کیا جائے گا کا مطلب ہے کہ کم از کم اتنا طے ہو گیا کہ آپ نے ایک وضو تو بالکل صحیح کر لیا، پاک پانی والا وضو تو بالکل صحیح کر لیا، تو آپ کے پاس وضو تو آ گیا، وضو آپ کا بالکل صحیح ہو گیا. جب آپ کا وضو صحیح ہو گیا تو آپ پھر اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. اگر ہم یہی والا مسئلہ غصبی پانی کے حوالے سے کرنے جائیں اور دونوں پانی سے وضو کر لیں تو یہ طے شدہ بات ہو جائے گی کہ ایک پانی تو غلط ہم نے استعمال کیا، دونوں میں سے کوئی ایک پانی تو ہم نے غصبی استعمال کیا اور غصبی چیز استعمال کرنے کی اجازت نہیں. چنانچہ جہاں غصبی پانی اور مباح پانی ہو وہاں پر تیمم کرنا ہوتا ہے، اور جہاں نجس پانی اور پاک پانی ہو وہاں وضو کرنا ہوتا ہے دونوں سے، اس لیے کہ دونوں چیزیں آپ کی ہیں، کوئی غصبی چیز نہیں. جی ایک منٹ ذرا. جی جی ہاں، سوال اب یہ ہے کہ اگر ایک وضو پاک پانی سے ہوا دوسرا اور نجس پانی سے ہوا تو ہماری طہارت رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ طہارت رہے کہ نہ رہے، لیکن اجازت ہے اس طرح سے وضو کر کے نماز پڑھنے کی، اس لیے کہ بہت ساری چیزوں میں جب تک آپ کو یقین نہ ہو اس وقت تک آپ اس کو نجس نہیں سمجھتے ہیں. جی اچھا اسی طرح کا معاملہ تیمم کے بارے میں، ایک مٹی غصبی ہے اور ایک مباح ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اسی طرح سے ایک اگر نجس ہے اور ایک پاک ہے تو کیا کریں گے؟ تو اب یہاں پر مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر غصبی ہو تو دونوں مٹی سے اجتناب کرنا ضروری ہے، دونوں سے بچنا پڑے گا، اس لیے کہ اگر آپ نے دونوں سے تیمم کر لیا تو یقینی بات ہو گئی کہ ایک تو آپ نے غصبی استعمال کر لی، اس کی اجازت نہیں، لیکن ایک مٹی پاک ہے ایک نجس ہے تو کہتے ہیں پھر دونوں سے کریں۔ اس میں کیا ہوگا کہ کم از کم یقین ہو جائے گا کہ ایک مٹی سے آپ کا تیمم بالکل صحیح ہے، چنانچہ طہارت کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے۔ اذا اشتبہ تراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنہما، اگر غصبی مٹی مباح مٹی کے ساتھ مل جائے، پتہ نہ چلے کہ کون سی ہے، تو دونوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے، کسی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ ایک خاک والی مٹی، خاک جو لکڑی جلانے کے بعد بنتی ہے، وہ اور دوسری مٹی کے بارے میں اجتماع ہو جائے کہ یہ خاک والی مٹی ہے کہ وہ دوسری والی مٹی ہے، خاک والی مٹی ہو تو اس سے تیمم نہیں ہو سکتا، دوسری والی مٹی ہو تو اس سے تیمم ہو سکتا ہے، تو کہتے ہیں فتیممو فیتیممو بکل منہما، ایسی صورت میں دونوں سے تیمم کیا جائے گا، اور دونوں سے تیمم کر لیا جائے تو تیمم صحیح مان لیا جائے گا۔ بل یجب ذلک ما علیہ انحصار، اگر ان دونوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی تیسری مٹی نہیں ہے تو یہی کرنا پڑے گا کہ دو تیمم کرنا پڑیں گے، دو تیمم کرنا لازمی ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ اِذَا اشْتَبَهَ الطَّاهِرُ بِالنَّجِسِ، اور یہی حکم آ جائے گا جب پاک مٹی اور نجس مٹی کے بارے میں اشتباہ ہو جائے کہ کون سی پاک ہے اور کون سی نجس ہے، تو دو تیمم کرنے پڑیں گے، اور اگر ان کے علاوہ نہ ہو تو یہی معین ہو جائے گا، اسی سے تیمم کر کے گزارا کرنا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے میں، اچھا پہلے مسئلہ پڑھ لیں پھر ذرا اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ الغبار المجتمع علی الصوب و نحوہ اذا عد ترابا دقیقا بان کان له جرم بنظر العرف جاز التیمم به وان کان الاحوط استحبابا تقدیم غیره علیہ۔ پرانے زمانے کے حوالے سے ایک مثال دے رہے ہیں، یا گاؤں کے حوالے سے ایک مثال دے رہے ہیں، جہاں پر آج بھی سواری کے طور پر گھوڑے یا گدھے یا اس طرح کے جانور استعمال ہوتے ہیں۔ جو افراد گھوڑے اور اس طرح کے جانور پر سواری کرتے ہیں، ایک گاؤں سے دوسرے جاؤں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، پھر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے کپڑے بھی بڑے میلے ہو جاتے ہیں، بڑے مٹی والے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس طرح سے لباس پر مٹی جمع ہو جائے، اور اتنی مٹی جمع ہو جائے کہ باقاعدہ اسے کہا جا سکے کہ یہ مٹی کی تہہ جم گئی ہے لباس پر، اتنی مٹی اگر جمع ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس پر بھی تیمم کرنا صحیح ہے۔ اگر تہہ جم گئی ہے لباس پر تو اس پر بھی تیمم کرنا صحیح ہے۔ مگر اس مسئلے کو توضیح المسائل میں اردو ترجمہ والی میں پڑھنے کے بعد لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنے کپڑوں پر تیمم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی بہت بڑی غلط فہمی ہے، کپڑوں پر تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ کپڑے کئی دنوں سے ٹنگے میں ہوں۔ اصل میں یہ ایسے کپڑوں کی مثال ہے کہ جس میں باقاعدہ مٹی آ چکی ہو، بڑی تعداد میں مٹی آ چکی ہو، ایسے کپڑوں کی مثال ہے جو عام طور پر پرانے زمانے میں سفر کرتے ہوتا تھا، یا دیہات والے جو سفر کرتے ہیں ان کے کپڑوں میں جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ان کپڑوں کے لیے ہے یہ بات، یا کھیت میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے کپڑوں کی بات۔ لیکن شہر میں رہنے والوں کے کپڑے اتنے مٹی والے نہیں ہو جاتا کہ باقاعدہ مٹی کی تہہ اس پہ جم جائے، مٹی والے نہیں ہو جاتے، اس کے باوجود لوگ اپنے کپڑوں کو تیمم کر رہے ہوتے ہیں، اس سے غلط ان کا تیمم۔ ان کو تیمم کہاں کرنا پڑے گا؟ ان کے تیمم کی زیادہ بہتر مثال ہوگی کہ مثلا فرض کیجیے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گاڑی میں سفر کیا ہے، یہاں سے حیدرآباد یا دوسری جگہ پر، تو گاڑی کے اوپر والے حصے میں مٹی لگ جاتی ہے، سفر کرنے کے دوران میں گاڑی کے اوپر والے حصے میں مٹی لگ، اس کے لیے کہا جا سکے کہ ہاں یہ مٹی کی تہہ جمی ہوئی، وہ باریک تہہ جمی ہوتی ہے مگر مٹی کی تہہ جمی ہوتی ہے، تو اس پر تیمم ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کپڑوں پر تیمم کرنے بیٹھ جاتے ہیں، یا کچھ لوگوں نے یہ طریقہ نہ جانے کہاں سے بنا لیا ہے کہ وہ اپنے تکیوں پر تیمم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بستر پر تیمم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تکیے پر تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے، بستر پر تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان ساری چیزوں پر اجازت نہیں. یہ ان مقامات کی بات ہے کہ جہاں پر گرد و غبار بہت اڑتی ہے اور مٹی کی تہہ جم جاتی ہے وہاں پر ٹھیک ہے, وہ بستر ہو یا قالین ہو یا کپڑے ہوں, ان مقامات پر تو ٹھیک ہے کہ وہاں ان پر تیمم کیا جائے. لیکن شہر میں رہنے والا ہے وہ تو آج یعنی ایک ایسا ٹرینڈ نکل پڑا ہے, لوگوں کا ایسا رجحان بن پڑا ہے کہ شیشے کی طرح گھر کو چمکاؤ اور صاف کرو. یہ تو ہمارے یہاں حالات اس کی اجازت نہیں دیتے, ورنہ لوگ باقاعدہ شیشے کے مکانات بھی بنا لیں اور دوسری جگہ پہ بنتے بھی ہیں. ہمارے یہاں نہیں بنتے, ورنہ توڑ دیتے ہیں, ذرا ذرا سی بات میں تو ٹوٹ جاتا. لیکن دوسری جگہ پہ باقاعدہ شیشے کے مکان بھی بناتے ہیں لوگ. تو جب شیشے کا مکان بنائیں گے تو شیشے کے اندر اس کو صاف بھی رکھنا پڑے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کی بچاروں کی مصیبت آ جاتی ہے, ان کے کھیل کود کے سارے سامان ختم کر دیے جاتے ہیں. ہاں اس کو ہاتھ نہیں لگانا, ہاں نہیں ایسا نہیں کرنا, ہاں اتنی پابندیاں اس پہ لگائی جاتی, اس کی چمک ختم ہو جائے گی, اس کی وہ ختم ہو جائے گی, پالش ختم ہو جائے گی. تو بالکل صاف ستھرے مکانات جس طرح سے رکھے جاتے ہیں اس میں گرد و غبار کہاں سے آئے گی؟ تو ایسی صورت میں پھر وہاں کپڑوں پر تیمم نہیں ہو سکتا, وہاں قالین پر بھی تیمم نہیں ہو سکتا. ان کے لیے پھر وہ والی مثال بنے گی جو میں نے ابھی گاڑی کی بنائی ہے, یا ایک دوسری مثال وہ بنے گی جیسا ابھی انہوں نے بھی تذکرہ کیا اس کا کہ الماری کے اوپر گرد و غبار چھا جاتی ہے. الماریاں جتنی گھروں کے اندر رکھی ہیں, شہر کے اندر جو گھر میں, تو شہر کے رہنے والے جو سامنے نظر آنے والی چیزیں وہ تو بہت صفائی ستھرائی کر رہے ہوتے ہیں, وہ الماری کے اوپر والا حصہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. ہاں کبھی سال میں ایک آدھ مرتبہ اس کی بھی صفائی کرتے ہیں, لیکن وہ ایک مہینے کے اندر اندر ہی اتنی گرد و غبار اس پر چھا گئی ہوتی ہے کہ اس گرد و غبار پر اگر تیمم کرنا چاہیں تو اس پر ہو سکتا ہے. وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. ہاں دیواروں کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ کون سی دیوار ہے. شہر والوں کی دیواریں تو وہ تو بڑی صاف ستھری رکھتے ہیں, ان پر بھی نہیں ہو سکے گا. لیکن یہ گاؤں والے ان کی تو دیواری مٹی کی بنی ہوتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَإِذَا كَانَ الْغُبَارُ كَامِنًا فِي الصَّوْبِ مَثَلًا وَأَمْكَنَ نَفْسُهُ وَجَمْعُهُ بِحَيْثُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ التُّرَابُ تَعَيَّنَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَتَيَسَّرْ غَيْرُهُ. کہتے ہیں کہ اگر ہاں صورت حال ایسی ہو جائے کہ لباس پر اتنی مٹی لگ گئی ہو, اتنی گرد و غبار لگ گئی ہو کہ اگر آپ لباس کو جاڑیں تو اس میں سے اتنی مٹی نکل آئے کہ وہ مٹی تیمم کے لیے کافی ہو جائے, تو پھر یہی کرنا پڑے گا. پھر لباس پر تیمم بھی نہیں کر سکتے, وہ مٹی کو جھاڑ کے مٹی نکالیں اور اس مٹی پر تیمم کریں. اذا تعذر التیمم بالارض وما يلحق به من الغبار تعین التیمم بالبحل وهو التین الذی یلصق بالید. اب آ جائیے, یہ بھی کبھی کبھی کبھار پوچھا جاتا ہے کہ کیا چکنی مٹی, گیلی چکنی مٹی پر تیمم ہو سکتا ہے؟ گیلی مٹی پر تیمم ہو سکتا ہے اگر دوسری مٹی نہیں ہے آپ کے پاس, یہی چکنی مٹی ہے, تو جی ہاں اس پر بھی تیمم ہو سکتا ہے. اس مٹی کو آپ تیمم کے لیے استعمال کریں. کیسے استعمال کریں گے؟ یعنی اگر میک اپ نہ کرنا ہو تب بھی میک اپ ہو جائے گا پھر تو. اگر اس چکنی مٹی پر ہاتھ مارا تو سارے ہاتھ لت پت ہو جائیں گے, اور وہی لت پت والے ہاتھ پھر پیشانی پر پھیرنے ہیں تو پیشانی میں بھی طرح طرح کے تمغے لگ جائیں گے. تو یہ والا تیمم کرنا پڑے گا؟ جی ہاں کرنا پڑے گا. اگر آپ کے پاس کوئی اور مٹی نہیں ہے تو اس طرح کا تیمم کرنا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مٹی میں فقط یہ شرط نہیں ہے کہ فقط خشک مٹی پر تیمم ہوتا ہے, نہیں گیلی مٹی پر بھی تیمم ہوتا ہے. لیکن گیلی مٹی پر کب ہوگا؟ جب خشک نہ ہو آپ کے پاس. ہاں اگر اس کو خشک کرنے کا کوئی طریقہ آپ کے پاس موجود ہو تو خشک کرنا پڑے گا, پھر خشک کر کے تیمم کریں, پھر گیلی مٹی پر تیمم نہیں ہوگا. لیکن کوئی طریقہ نہیں ہے, آپ کے پاس گیلی مٹی ہے تو ٹھیک ہے گیلی مٹی پر تیمم کریں.
ولا يجوز ازالة جميعه بحيث لا يعلق باليد شيء منه.
اچھا اب وضو میں ایک مسئلہ اکثر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر آپ نے سیدھا ہاتھ دھو لیا ہے تو اس سیدھے ہاتھ کو چہرے پر نہ لگائیں. اگر چہرے پر لگائیں گے تو چہرے کے پانی کے ساتھ مل جائے گا اور پھر مسح کرنے کا مسئلہ پیدا ہوگا. اگر آپ ہاتھ دھو چکے ہیں تو اس کو چہرے پر نہ لگائیں, اور اسی لیے مسئلہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب مسا کریں آپ تو مسا کرنے میں ہاتھ اتنا آگے تک نہ لے جائیں کہ آپ کا ہاتھ پیشانی میں لگ جائے، پیشانی میں اگر ہاتھ لگ گیا تو چہرے کا پانی اور ہاتھ کا پانی مل جائے گا، پھر مسا ہونا نہیں ہو سکتا ہے. تو وضو میں وہ والا مسئلہ بتایا جاتا ہے. تیمم میں دونوں ہاتھ زمین میں مار دیے. اب یہ ضروری ہے کہ ہم تیمم سیدھا فوراً چہرے پہ کر لیں، کہیں اور ہاتھ نہیں لگنا چاہیے؟ نہیں، ایسا ضروری نہیں، ایسا کچھ بھی ضروری نہیں. کہیں اور اگر ہاتھ لگ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مٹی پر ہاتھ مارنا بیکار ہو گیا، نہیں بیکار نہیں ہوگا، پھر بھی کام ہوگا، بلکہ وہ آگے بتائیں گے کہ مٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد بہتر ہے بلکہ مستحب ہے کہ دونوں ہاتھوں کو جھاڑ دیا جائے، تو آپس میں ملایا جائے اور اس کے بعد تیمم کیا جائے. چکنی مٹی پر ہاتھ مارا، چکنی مٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کی اجازت نہیں ہے کہ ساری مٹی ہاتھوں سے نکال دیں. آپ ہاتھ مس کرنے کے بعد، ایک دوسرے کے ساتھ رگڑنے کے بعد جتنی مٹی نکال سکتے ہیں نکال دیجیے، کوئی حرج نہیں. چکنی مٹی پر ہاتھ مار دیا، اب ہاتھ رگڑ کر جتنا آپ مٹی نکال سکتے ہیں نکالنے کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں. مگر اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہلے پانی سے دھو لیں اور پھر ہاتھ چہرے پہ پھیریں. مکمل ساری مٹی نکال دینے کی اجازت نہیں ہے، کچھ نہ کچھ علامت باقی رہنا چاہیے.
بل الاحوط اللزوم عدم ازالت شیء منہ الا ما یتوقف علی ازالته صدق المسح بالید.
کہتے ہیں بلکہ دوسرے کسی طریقے سے یہ چکنی مٹی نکالنے کی اجازت ہی نہیں ہے. ہم نے پانی کی مثال پیش کی، مگر پانی کی چھوڑیا، آپ کپڑا مسن لے کے صاف کر لیں دونوں ہاتھوں. کہتے ہیں احتیاط لازم ہے کہ ایسا اس طرح سے مٹی نکالنے کی اجازت ہے. ہاں دونوں ہاتھ کو آپس میں رگڑ کر جتنی مٹی نکالنا چاہیں نکال دیجیے، اس کی اجازت ہے، لیکن دوسرے کسی ذریعے سے احتیاط لازم ہے کہ وہ مٹی آپ نہیں نکال سکتے.
ولو امکن تجفیف ہو و تیمم بہ تعین ذلک،
اگر مٹی کو خشک کرنا اور خشک کر کے اس پر تیمم کرنا ممکن ہو تو یہی کرنا پڑے گا.
ولا یجوز التیمم بالوہل حینئذ،
پھر چکنی مٹی پر تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا.
ولو تعذر التیمم بکل ما تقدم تعین التیمم بالشیء المغبر ای ما یکون الغبار کاملا فیہ او لا یکون له جرم بحیث یصدق علی اضطراب الدقیق کما تقدم.
کہتے ہیں کہ اگر تیمم کرنے کے لیے ساری چیزیں نہ ملے جس کا تذکرہ ہو چکا ہے، تو پھر غبار پر تیمم کیا جائے گا، جس کی مثال ہم بنا چکے تھے کہ مثلا الماری کے اوپر والا حصہ، یا الماری کے اوپر جو چیز رکھی ہوئی ہے اس چیز کے اوپر جو غبار جم جاتا ہے، اس غبار پر تیمم کیا جائے گا. اگر اس غبار کی تہ بنی ہوئی ہے تو اس غبار پر تیمم کیا جائے گا.
او لا یکون له جرم بحیث یصدق علی التراب الدقیق،
یا مثلا اتنا زیادہ نہیں ہے، فقط مٹی کی ہلکی سی تہ جمی ہوئی ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس پر بھی تیمم ہو سکتا ہے.
وَإِذَا عَجَزَ عَنِ الْأَرْضِ وَالْغُبَارِ وَالْوَحْلِ وَالشَّائِ الْمُغَبَّرِ كَانَ فَاقِدًا لِلدُّخُولِ.
اب آئیے آخری بات. فرض کیجئے کہ یہ جو آخری چیز ہم ڈھونڈ رہے تھے، گرد و غبار، گرد و غبار جو گھروں میں کہیں نہ کہیں ادھر ادھر لگا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ادھر ادھر لگا ہوتا ہے کا مطلب کیا ہے کہ بسا اوقات گھر کی دیواروں کی صفائی کی جاتی ہے، مگر دیواروں کی صفائی خواتین فقط اس حد تک کر رہی ہوتی ہیں جہاں ان کا ہاتھ پہنچتا ہے. دیوار ہے مثلا 10 فٹ کی، ان کا ہاتھ پہنچے گا 7 فٹ 6 فٹ، بس اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گا اس کا، ان کا ہاتھ. تو اوپر والا دیواروں کا حصہ، اس میں گرد و غبار لگی ہوتی، اس میں مٹی لگی ہوتی. اگر ان تمام مقامات پر جہاں مٹی لگنے کے بہت ہلکی سی وہ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوگا، مگر ہلکی سی تہہ اس کی ہے، نظر نہ آنے والی تہہ بھی ہے، تو وہاں پر بھی تیمم ہو سکتا. اگر انسان کسی ایسی جگہ پہ پہنچ گیا کہ جہاں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مثال آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ ایسی کون سی جگہ ہو سکتی ہے بھائی کہ جہاں پانی بھی نہیں ہے، جہاں گرد و غبار بھی نہیں ہے، جہاں مٹی بھی نہیں ہے، باقی جو کوئی بھی چیز نہیں، کوئی سی جگہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسی کون سی جگہ ہو سکتی ہے کہ جہاں کچھ بھی نہ ہو وہاں پر؟ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. پلین، ایروپلین کا سفر ہے مثلا، ایروپلین کے سفر میں پانی ختم ہو گیا، اب وہاں مٹی میں لے گا تو سوال ہی نہیں, مٹی ٹیکری کنکر پتھر الا بلا یہ تو کچھ ملے گا ہی نہیں وہاں پر. اور جہاز کی صفائی جہاں پر جہاز اترتا ہے وہاں کرتے ہیں, تو گرد و غبار بھی نہیں لگا ہوا کہیں پر بھی کچھ بھی. تو نہ پانی ہے نہ مٹی ہے نہ گرد و غبار ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کرے, اگر ایسے میں نماز کا وقت ہو گیا تو کیا کرے. کہتے ہیں اس شخص کو کے لیے کہا جائے گا فاقد الطہورین, یعنی اس کے پاس دونوں طہارتیں حاصل کرنے کے ذریعے موجود نہیں ہے, نہ پانی کی طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ موجود ہے نہ مٹی کی طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ موجود ہے. اسے کہا جاتا ہے فاقد الطہورین. یہ واحد مثال ہے کہ جس شخص سے نماز ساقط ہے, یہ طہارت حاصل نہیں کر سکتا اور طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی, لہذا ایسے شخص سے نماز ساقط ہے. اگر یہ نماز نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ساقط کا مطلب کیا ہے کہ بعد میں اس کو نماز کی قضا کرنی ہے, نماز قضا کرنا پڑے گی, مگر ابھی نہ پانی سے طہارت حاصل کر سکتا ہے نہ مٹی سے طہارت حاصل کر سکتا ہے, چنانچہ فاقد الطہورین کہلائے گا اور نماز پڑھنا لازمی نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود بہتر یہ کہ بغیر طہارت کے بھی وہ نماز پڑھ لے, لیکن نماز قضا اس کو بعد میں کرنا پڑے گی.
وحین اذن تسقط عنہ الصلاۃ فی الوقت ویجب القضاء فی خارجہ, وقت کے اندر اندر یعنی نماز کے وقت میں اس سے نماز ساقط ہو گئی, البتہ بعد میں اس کو نماز کی قضا کرنا پڑے گی. اذا تمکن المکلف من الثلج وامکنہ اضابتہ والوضو بہ او امکنہ مسح الوجہ والید بہ علی نحو یتحقق مسمی الغسل مع مسح الراس والرجلین بنداوت الید تعین ذلک. اگر کسی ایسے مقام پر ہیں گلگت بلتستان والے جیسے علاقے ہوتے ہیں کہ برف باری میں ایسی جگہ پہ پھنس گئے ہیں کہ جہاں پر مٹی نظر ہی نہیں آ رہی اور پانی نہیں ہے, پانی نہیں ہے لہذا وضو نہیں کر سکتے, مٹی تلاش کرنے جا رہے ہیں تو مٹی کہیں نظر نہیں ہے, سب جگہ برف گر گئی, تو کہتے ہیں کہ اگر یہ برف گر گئی ہے کسی طرح سے اس برف کو اتنا پگھلانا ممکن ہو جائے, اگر زیادہ پگھلانا ممکن ہو گیا تو پھر اس کے بعد پانی آ جائے گا, پھر پانی بن گیا پھر تو وضو کرے, لیکن اتنا پگھلانا ممکن ہو جائے کہ جس سے مسمائے غسل یعنی مسمائے دھونا کہا جا سکے, بس دھونے کا ایک مرحلہ اس نے انجام دے دیا, اتنا پانی بنا سکے. وہ دھونے کا ایک مرحلہ کا مطلب کہ کتنا بنا, کہ مثلا دو قطرے فقط وہ ہاتھ پر بہا سکتا ہے یا دو قطرے مثلا وہ چہرے پہ بہا سکتا ہے, اتنا پانی برف کو ہاتھ میں پکڑ کے ہی صحیح اس کو پگھلا سکتا ہے, مطلب اتنا کہ دو قطرے بنا لے وہ. اگر یہ دو قطرے بھی اس طرح سے بنا لیتا ہے اور دو قطرے فقط بہنے لگتے ہیں ہاتھ پر یا چہرے پر, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وضو کرنے کے قابل ہے. پھر چاہے دو قطرے کے بعد باقی سارا چہرہ ہاتھ پھیلا پھیلا کے اس کو گیلا کر سکتا ہو, ہاتھ پھیلا پھیلا کے اس کو دونوں ہاتھ یہ دھو سکتا ہو, تو ایسی ضرورت میں اس کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے, ایسا ہی کرے اور وضو کرے, یہ اس کی ذمہ داری وضو کرنا ہو جائے گا.
وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْمَسْحِ بِهِ إِلَّا عَلَىٰ نَحْوِ لَا يَتَحَقُّقُ الْغُسْلُ وَيَتَعَيَّنُ التَّيَمُّمُ.
ہاں اگر کسی طرح سے وہ اتنی برف بھی نہ پگھلا سکتا ہو, یعنی اب ایسی ٹھنڈک کے علاقے میں ایسی ٹھنڈک کے زمانے میں برف کو ہاتھ میں پکڑ کے رکھنا ہے اتنی دیر, یہ بھی آسان نہیں ہے, تو پولیس والوں کی سزا ہو جاتی ہے کبھی کبھار جب برف پہ لٹا دیتے ہیں وہ. اگر مضبوط جسامت کا آدمی ہے تو ہو سکتا ہے وہ کر لیں, تو اس کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر مضبوط جسامت نہیں ہے یا ضعیف آدمی ہے مثلا, تو وہ اگر ہاتھ میں پگھلا کر بھی اگر پگھلانا چاہے برف کو تو نہیں پگھلا سکے گا, وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کے ہاتھ گیلے ہو جائیں گے, اس سے زیادہ کچھ نہیں, وہ بھی بڑی مشکل سے. کہتے ہیں اگر اس طرح سے پگھلا نہیں سکتا ہے وہ, تو ایسی صورت میں پھر اس کو تیمم کرنا پڑے گا. تیمم کرنا پڑے گا کا مطلب کیا ہے, اب وہ برف پر ہی تیمم کر لے, نہیں مل رہی کوئی چیز اسی برف پر تیمم کر لے.
وَإِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ اسْتِحْبَابًا لَهُ الْجَمْعُ
بین تیمم بالمسح بہ والصلاۃ بالباب، اگرچہ احتیاط مصاب اس کے لیے کہ دونوں کام کرے، کہ جو برف ملی ہے اس برف کو چہرے پہ مل کے مل کے وضو بھی کر لے، ہاتھوں پہ لگا لگا کے وضو بھی کر لے، اور اس کے بعد اس پر تیمم بھی کر لے، دونوں باتیں انجام دے دے. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی تعلیم بابا صلوات.